أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
حضرات گرامی، محترم سامعین، حضرات و خواتین، عام طور پر موت سے پہلے بیماری آ جاتی ہے اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بیماری لمبی ہے اور شاید اس بیماری میں موت آ جائے، حالانکہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، انسان کو پتہ نہیں ہے کہ میری زندگی کب ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے ہاں اس کا ایک وقت مقرر ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، وقت سے پہلے کوئی بھی فوت نہیں ہوتا۔ بچپن اور جوانی کی موت دیکھ کر کئی حضرات کہہ دیتے ہیں کہ یہ وقت سے پہلے ہی چلا گیا۔ ہر جان، چھوٹی بڑی، اپنے مقررہ وقت، ایک منٹ اور سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کے سپرد ہوتی ہے۔ اور آپ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات صحت مند تندرست آدمی، اس کو بھی موت آ جاتی ہے، اور اس وقت تو ہمیں بیماری کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بڑھاپے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اتنے حادثات ہیں اور اتنی کثرت کے ساتھ اور خوفناک حادثات ہیں، ایک ایک حادثے میں سینکڑوں جانیں وہ ختم ہو جاتی۔ اس لیے بھائیو، موت کے لیے ہر وقت آدمی کو تیار رہنا چاہیے۔ اللہ نے یہودیوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ لوگ موت سے بڑے ڈرتے ہیں، بڑے خوف زدہ ہیں اور زندگی پر بڑے حریص ہیں۔ آپ کبھی پہلے پارے کا یا 28 پارے کا مطالعہ کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو چیلنج کیا ہے کہ تم لوگ اپنے آپ کو اللہ کے بڑے پیارے سمجھتے ہو، اللہ کے محبوب سمجھتے ہو، تو پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ بھی کہتے ہو کہ جنت ہمارے لیے ہے، پھر تمہارا مرنے کو دل بھی نہیں چاہتا۔ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہودی کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، ان کا مرنے کو دل نہیں چاہے گا۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، ان سے کہہ دیں جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ آ کر رہے گی، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم اللہ کی طرف چلے جاؤ گے جو تمہاری ظاہر اور باطن زندگی کو جانتا ہے۔ تو یہودی لوگ موت سے بڑے ڈرتے تھے، لیکن مومن آدمی موت سے ڈرتا نہیں، بلکہ اللہ کی ملاقات کو محبوب سمجھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ یہ فرق ہے ایک کافر میں اور ایک مومن میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں. وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، اور جو اللہ کو نہیں ملنا چاہتا اللہ اس کو نہیں ملنا چاہتے. جب آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی تو تمام مومنوں کی اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کہنے لگیں، یا رسول اللہ، یہ آپ نے کیسی بات بیان کی؟ کلنا نکرہ الموت، کہ ہم سارے کے سارے موت کو برا سمجھتے ہیں، کسی کا بھی مرنے کو دل نہیں چاہتا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس وقت ہے کہ جب فرشتہ آ جائے اور آ کر مومن کو جنت کی خوشخبری سنا دے. ملک الموت آتا ہے اور وہ آ کر ہر آدمی کو ایک خوشخبری سناتا ہے. جو مومن آدمی ہوتا ہے اس کو جنت کی خوشخبری، اللہ کی رضا کی خوشخبری، اللہ کی خوشنودی کی خوشخبری. جب مومن یہ خوشخبری سنتا ہے تو پھر احب اللہ احب لقاء اللہ، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں جلدی جلدی اپنے اللہ کے پاس پہنچ جاؤں. تو بڑی آسانی کے ساتھ اس کی روح کو فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ جسم سے نکل پڑتی ہے، کیونکہ اس کو خوشخبری مل چکی ہے کہ اللہ راضی ہے، تیرے انتظار میں ہے، تیری ملاقات کے شوق میں ہے. اور جو فاسق اور فاجر آدمی ہوتا ہے، کافر آدمی ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، فرشتے اس کو بھی ایک خوشخبری سناتے ہیں. کس کی؟ ابشری بالنار، کہ جہنم کی خوشخبری ہے تمہیں، اور اللہ بڑا غصے میں ہے، اللہ بہت ناراض ہے تیرے اوپر، جہنم کے اندر تیرا مکان تیار ہے. تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، کرہ لقاء اللہ، وہ نہیں چاہتا کہ اب جسم سے روح نکلے. یہ روح اپنے جسم میں پھیل جاتی ہے اور چھپنے کی کوشش کرتی ہے. ملک الموت پھر اس کو زبردستی نکالتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اون کا کپڑا پانی میں بھگو کر خاردار جھاڑی پہ ڈال کر آپ اس کو کھینچیں تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے نافرمان اور کافر کی روح کو جب جسم سے فرشتے زبردستی نکالتے ہیں تو وہ ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے. آپ نے فرمایا اس موقع پہ یہ شخص اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا. تو بھائیو، مومن آدمی موت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے. بیماری آ جائے اس میں پھر وہ صبر کرتا ہے. بیماری میں صبر کرنا اللہ کی رضا پہ، اللہ کی تقدیر پہ، فیصلے پہ راضی رہنا، یہ مومن کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجباً لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. اللہ فرماتے ہیں عجباً لامر المومن، مومن اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے. اگر اس کو تکلیف آئے، بیماری آئے، تو یہ صبر کرتا ہے، پھر بھی اللہ کی رضا لے لیتا ہے، اس کو اجر ملتا ہے. اور اگر اس کو آسانی اور آسودگی ملے تو پھر یہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ پھر بھی اجر لے لیتا ہے. ہر حالت میں مومن کو اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے. تو بیماری میں انسان کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی اس تقدیر پر، اللہ کے اس فیصلے پر، اس آزمائش پر اس کو راضی رہنا چاہیے. اور پھر آدمی کو ان دنوں، ان حالات میں جب وہ سمجھ رہا ہے کہ بیماری کی شدت ہے، میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، تو حسن ظن اللہ کے ساتھ رکھنا چاہیے. مومن آدمی اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھے. کیا معنی؟ کہ اللہ کی رحمت کی امید رکھے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے، بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں۔ یہ حسن ظن اور رحمت کی امید یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے مومن کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس گئے، وہو بالموت، کہ جو موت اور زندگی کی کشمکش میں تھا، جیسے اس کے آخری سانس ہوں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ نے پوچھا کیف تجد، کہ کیا حال ہے، آپ اپنے آپ کو کیا محسوس کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی دو چیزیں محسوس کر رہا ہوں، کہ اللہ کی رحمت کی امید ہے، وأخاف من ذنوبي، اور اپنے گناہوں کا خوف بھی ہے۔ جب اللہ کی رحمت کی طرف دیکھتا ہوں تو پھر کچھ یہ امید لگ جاتی ہے، اور جب اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو پھر مجھے خوف اور ڈر آتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو چیزیں اس حالت میں، یعنی مرنے سے پہلے، مرنے کے وقت جس آدمی کے اندر یہ دو چیزیں آ جائیں تو پھر اللہ عزوجل جلال اس کو کیا دیتے ہیں؟ اس کو اللہ کی رحمت سے امید ہوتی ہے تو اللہ اپنی رحمت عطا کر دیتے ہیں، اور گناہوں سے اس کو خوف ہوتا ہے تو اللہ عزوجل جلال ان گناہوں کو معاف کر کے اس کے خوف کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت کی امید اور گناہوں سے ڈر، یہ دو کیفیتیں ایمان کی علامت ہیں۔ آپ نے کئی یہ الفاظ کئی جگہ پہ پڑھے ہوں گے قرآن مجید میں، یدعوننا خوفا وطمعا، کہ اللہ کے مومن بندے انبیاء علیہ السلام اللہ سے مانگتے ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت کا لالچ بھی ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اپنے اندر پیدا کرنا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ گناہوں کو دیکھ کر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی وسعت کو دیکھ کر وہ گناہوں سے بے خوف ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جی اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، اگر اس نے ہمارے گناہ معاف نہیں کرنے تو کس نے کرنے؟ بلکہ ایک بڑا بدبخت شاعر تھا، وہ کہتا ہے کہ جی بھر کر گناہ کرو اس لیے کہ اللہ بڑا رحیم ہے۔ یہ شاعر ویسے بھی آدھے پاگل ہی ہوتے ہیں عام طور پر۔ وہ کہتا ہے جی بھر کر گناہ کرو، شراب پیو، بدکاری کرو، اس لیے کہ اللہ بڑا رحیم ہے۔ تو بھائیو یہ بہت بڑی یہ جرأت ہے، اس لیے اللہ نے اپنے بندوں کو جو اپنا تعارف کروایا وہ صرف الرحمن الرحیم سے نہیں، بلکہ کیا کہا، نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم و انا عذابی، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں، اور ساتھ یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو، کہ بتا دو میں گناہوں کو معاف کرتا ہوں، توبہ قبول کرتا ہوں، لیکن میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے اور میں بڑا زبردست ہوں۔ تو اللہ کی رحمت کو دیکھ کر آدمی گناہوں سے لاپرواہ ہو جائے، غافل ہو جائے، یا گناہوں کو دیکھ کر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، یہ دونوں کیفیتیں بڑی خطرناک ہیں۔ اور اگر یہ دونوں کیفیتیں ایک شخص کے اندر، ایک شخص میں اکٹھی ہو جائیں تو یہ ایمان ہے۔ کہ کون سی؟ کہ اللہ کی رحمت کی امید ہو اور گناہوں سے ڈر اور خوف ہو۔ بھائیو کبھی بھی آدمی کو اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے اور گناہوں پر جری نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے دو آدمیوں کا ذکر فرمایا، ایک بڑا عابد تھا اور ایک گناہگار تھا، فاجر تھا۔ یہ عابد بڑا نیک، وہ ہمیشہ اس فاسد فاجر کو ٹوکا کرتا تھا، آپ یہ کیا کرتے ہیں، کیسی آپ کی زندگی ہے۔ وہ کہتا کہ مجھے اللہ کی رحمت کی امید ہے، ایک دن اس نیک آدمی نے اس کو یہ کہہ دیا کہ اللہ کی قسم آپ کبھی جنت میں نہیں جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس آدمی کو جہنم میں ڈال دیا، اور اس کو جو اللہ کی رحمت کی امید لگائے ہوئے تھا اس کو جنت میں داخل کر، اور کہا من یتا اللہ علی اللہ، کون شخص ہے جو اللہ پر قسمیں اٹھائے، اللہ پر قسمیں اٹھائے اور قسم اٹھا کر کہے کہ اللہ کی قسم یہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا۔ تو بھائیو، کسی پر یہ حکم لگانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کوئی گناہگار ہے تو ہم کسی کو معین کر کے یہ کہہ دیں کہ یہ کبھی جنت میں نہیں جائے، اس شخص کے اعمال کیا ہیں، اس کا خاتمہ کس چیز پہ ہوتا ہے، اور کس طرح اس کے دل میں اللہ کی رحمت کی امید ہے، تو اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا کہ اللہ رحمت کا معاملہ کریں گے، اور گناہوں سے ڈرنا، یہ دونوں چیزیں مومن کے اندر بہت ضروری ہیں، اور یہ ایمان کی علامت ہے۔ امام ابو زرع رحمہ اللہ ایک بہت بڑے نیک آدمی، محدث اور بڑے امام گزرے ہیں، اور ان کی بڑی خدمات ہیں۔ بھائیو، ہمارے تو پلے بھی کچھ نہیں، اور پتہ نہیں کس بنا پر ہم اپنے گناہوں سے بے خوف ہو گئے، اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کے اوپر جری ہیں، اور کس طرح رات دن اللہ کی معصیت اور نافرمانی کے اندر ہمارا وقت گزر رہا ہے۔ عجیب یہ لوگ تھے کہ ساری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی خدمت میں گزری۔ کہتے ہیں کہ 700,000 احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ امام ابو زرع کو یہ زبانی یاد تھی، 700,000 احادیث کا حافظ، اور پھر پورے عالم اسلام میں ہر جگہ کے سفر کر کے پھر کر احادیث کو اکٹھا کرنے والا بڑا عابد اور بڑا زاہد، جس کے زہد کی مثالیں اور اتباع سنت کی مثالیں اس کے ساتھی یہ دیا کرتے تھے کہ اگر کسی نے آج کے دور میں کسی صحابی کو دیکھنا ہو تو وہ ابو زرع کو دیکھ۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کو اللہ نے دو بیماریاں ایسی لگائیں کہ جن کی وجہ سے ان کی موت شہادت کی موت بنی۔ پچھلے خطبے میں میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا، مات مبتونا ومطعونا بعرق الجبین، یہ جب فوت ہوئے ہیں تو ان کو پیٹ کی بیماری بھی تھی اور طاعون بھی تھا، اور یہ دونوں موتیں ایسی ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی موت قرار دی، اور پیشانی پہ پسینہ تھا۔ ایک دعا کر رہے تھے، کہتے تھے اللہم انی اشتاق الی رؤیتک، اے اللہ مجھے تیری زیارت کا بڑا شوق ہے، میں تڑپ رہا ہوں، اے اللہ تیری ملاقات اور تیرے دیدار میں۔ فَإِنْ قَالَ لِي، اگر مجھے میرے رب نے کہہ دیا بے ای عمل استقطع الیا کہ ابو ذرا شوق تو تیرے اندر بڑا ہے کہ میں اللہ سے ملوں، تو اگر اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ کون سا عمل ہے تیرے پاس کہ اللہ کو ملنے کا بڑا شوق لیے ہوئے ہو، عمل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں میں کہوں گا برحمتی کا یا ربی، اے اللہ میرے پاس اور کوئی زیادہ عمل نہیں ہے، میں تیری رحمت کی امید لیے تیرے دیدار کا شوق رکھنے والا ہوں۔ انسان اللہ پر حسن ظن اور رحمت کی امید اور گناہوں کا خوف ہو کہ میں بڑا پاپی ہوں۔ بھائیو، جو شخص گناہ سے ڈرتا ہے، گناہوں کا خوف رکھتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، تو پھر وہ گناہوں کو چھوڑتا بھی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کی رحمت کی امید ہو اور گناہ کا خوف ہو اور پھر وہ گناہ کو کرتا بھی جائے، اس کو گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اس کیفیت میں اگر انسان کی حالت بن جاتی ہے مرنے سے پہلے، تو یہ ایک بہت بڑی اس کے لیے سعادت ہے۔ بیماری کتنی سخت ہو جائے، آدمی کو موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ آدمی بیمار ہے، بیماری سخت ہے، تکلیف ہے، لمبی ہو گئی ہے، آدمی کو صبر کرنا چاہیے، اس کو موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ عام طور پر کچھ لوگ بے صبرے ہو کر کہتے ہیں یا اللہ مجھے موت ہی دے دے، اگر صحت نہیں دینی ہے موت ہی دے دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا سے منع فرما دی، لا یتمنین احدکم الموت لذر نزل به، کسی تکلیف کی وجہ سے، آفت کی وجہ سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے۔ اگر ضروری تمنا کرنی ہو تو پھر یہ نہ کہے کہ اللہ مجھے موت دے دے، بلکہ یہ کہے اے اللہ ان کانت الحیات اللہم احینی ان کانت الحیات خیر اللی وتوفنی ان کانت الوفات خیر اللی، اے اللہ اگر میرے لیے زندگی بہتر ہے تو مجھے لمبی زندگی دے، اور اگر میرے لیے اس وقت مر جانا یہ بہتر ہے تو پھر مجھے موت دے دے۔ اس طرح دعا کرے، اور یہ دعا کرے کہ اللہ ایمان پہ موت ہو۔ انبیاء علیہ السلام نے یہ دعائیں کی ہیں، توفنی مسلما، اے اللہ مجھے موت دے اسلام کی حالت میں۔ تو اسلام کی حالت پہ موت کی تمنا یہ جائز ہے، اور شہادت کی موت کی تمنا یہ بھی صحیح ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ تمنا فرمائی کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا تھی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے پیغمبر کے شہر میں موت آئے۔ یہ دونوں دعائیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری ہو گئیں۔ مدینہ میں ان کو موت آئی اور شہادت کی موت آئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت آئی۔ اس لیے صرف مرنے کی تمنا یہ غلط ہے، بلکہ شہادت کی موت کی تمنا کریں اور اسلام پہ موت کی تمنا کریں، نیکی پر، اچھائی پر موت کی تمنا کریں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور آدمی اس وقت بھی اچھائی پر موت کی تمنا کر سکتا ہے جب دیکھے کہ آزمائش اور ابتلاء ہر طرف سے اس کو گھیرے ہوئے ہے اور اس کو دین کا خطرہ ہے، اس وقت آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ ان فتنوں سے بچا کر، ان آزمائشوں سے بچا کر مجھے ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلا لے۔ اللہ نے جو دعا سکھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے الفاظ بھی ہیں، وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، اے اللہ جب تیرے بندوں میں تو اپنے بندوں میں آزمائش ڈالنا چاہے تو مجھے فتنے سے پہلے پہلے اپنے پاس بلا. امام بخاری رحمہ اللہ پر جب بڑی آزمائشیں آئیں اور بڑا ابتلاء کا دور آیا، انہوں نے بھی یہ دعا کی تھی اور اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی. ایمان کی حالت میں اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. تو موت کی تمنا بے صبر ہو کر انسان کو نہیں کرنی چاہیے، اور پھر آدمی کو چاہیے کہ بیماری کی حالت میں، غیر بیماری کی حالت میں موت کے لیے تیار رہے، اور موت کی تیاری جہاں اللہ کی عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، وہاں اداء الحقوق الی اہلہا. آدمی کو چاہیے کہ اپنے جتنے بندوں کے حقوق ہیں سارے ادا کرے، اپنے آپ کو صاف کر لے. بڑے افسوس کی بات ہے، کچھ بھائی لمبی بیماری بھی پاتے ہیں لیکن ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ بندوں کے میرے اوپر حقوق ہیں، میں اپنے آپ کو صاف کر لوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُعَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، لوگو حق والوں کو زندگی میں پہلے ہی حق ادا کر دو، حق دے دو، ورنہ قیامت کے دن جب تم آؤ گے تو تمہارے پاس نیکیوں اور گناہوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. بھائی قیامت کے دن جب آدمی اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا تو یا اس کے پاس نیکیاں ہوں گی یا گناہ ہوں گی، اور کچھ نہیں ہوگا. وہاں پھر کیا ہوگا کہ جس کا پیسہ ٹکا آپ نے مارا ہے وہ، یہ اس کی کوئی بھی صورت ہو، قرض لے کر، خیانت کی صورت میں، دھوکہ دے کر، فراڈ کر کے، اس کی وراثت پہ قبضہ کر کے، کسی صورت میں کسی کا کچھ ہڑپ کیا ہے یا کسی کو گالی دی ہے یا کسی پہ تہمت لگائی ہے یا کسی پر زیادتی کی ہے، اس کو مارا ہے، اب حق والے اللہ کی عدالت میں آ جائیں تو بھائیو وہاں کوئی رشوت، کوئی سفارش، کوئی روب، خاندانی دبدبا وہاں نہیں چلے گا. وہاں تو اللہ اتنا عدل اور انصاف قائم کریں گے کہ اگر کسی بغیر سینگوں والی بکری کو سینگ والی بکری نے دنیا میں مارا تھا تو قیامت کے دن اللہ ان دونوں کو اٹھائیں گے اور اتنی دیر تک حساب کو ختم نہیں کریں گے جب تک سینگ والی بکری سے انتقام نہیں لے لیا جائے گا. بے سینگ بکری جب تک اپنا اس سے بدلہ نہ لے لے اتنی دیر تک اللہ ان کو ختم نہیں کریں. جانور مکلف نہیں ہے، ان کے درمیان اس طرح عدل اور انصاف کا ترازو قائم ہوگا. تو میرے بھائیو ہم تو مکلف ہیں، ہمارے اوپر تو شریعت نافذ ہے، ہمیں تو اللہ نے حیوان نہیں بنایا بلکہ فی احسن تقویم کہہ کر انسان بنایا اور بہت بڑا ذمہ دار بنایا. اس لیے مرنے سے پہلے پہلے اپنا لین دین معاملات یہ صاف کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا کنگال اور سب سے بڑا فقیر، سب سے بڑا مفلس وہ ہوگا کہ جو قیامت کے دن آئے اس کے پاس نماز بھی ہو، روزہ بھی ہو، زکوٰۃ بھی ہو، نیکیاں بھی ہوں، لیکن دوسروں کے حقوق بھی ہوں، کسی کا مال کھایا ہو، کسی پر تہمت لگائی ہو، کسی کو مارا ہو، تو اللہ عزوجل اس کی نیکیاں تقسیم کر دیں. حق والوں سے کہیں گے اس کی نیکیاں لے جاؤ. اب اس کے گناہ بچ گئے, نیکیاں ختم ہو گئیں, اور حق والے ابھی باقی ہیں, تو اللہ عز وجل پھر فرمائیں گے کہ چلو ان کے گناہ اس کے سر ڈال. اب یہ شخص جو بظاہر نمازی بھی تھا, روزے بھی رکھتا تھا, لیکن اس کا نہ زبان پہ کنٹرول, نہ ہاتھ پہ کنٹرول, اور نہ مالی معاملات کے اندر یہ صاف, اس کی نیکیاں پہلے تقسیم ہو گئیں, دوسروں کے گناہ بھی اس کے پلڑے میں آ گئے. ثم یطرح فی النار, آپ نے فرمایا پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے. تو آدمی کو اپنے آپ کو صاف رکھنا چاہیے, اور پھر آدمی کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے پہلے وصیت لکھ دے, لین دین کے معاملات وہ لکھ دے, اور خاص کر آج کل کے دور میں جب بدعات عام ہیں, خرافات عام ہیں, اور سنت کے مطابق لوگ کفن دفن کا جنازے کا اہتمام بھی نہیں کرتے, اور کچھ بھائی ایسے ہیں کہ پورے خاندان میں اللہ نے ان کو توحید اور سنت کی نعمت عطا کی ہوتی ہے, ان کو چاہیے کہ وہ ضرور وصیت کریں کہ ہمارا جنازہ سنت کے مطابق پڑھایا جائے, اور ہمارا کفن دفن سنت کے مطابق ہو, اور ہماری موت پر یہ نوحہ کرنا, پیٹنا, اس سے وہ روک دیں, اور پکی قبر بنانے سے روک دیں. جتنے خرافات اور بدعات مسلمانوں کے اندر آگے ہیں وہ سب سے روکے اور منع کرے, خصوصاً وہ شخص جو بدعات کے دور میں رہ رہا ہے اور بدعتی خاندان کے اندر رہ رہا ہے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کی زندگی تو توحید و سنت پر تھی لیکن مرنے کے بعد جو کچھ کیا جائے وہ سنت کے خلاف. کئی بزرگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ جو مرنے سے پہلے وصیت کر جاتے ہیں کہ ہمارا جنازہ سنت کے مطابق پڑھایا جائے, بلکہ آپ شاید حیران ہوں گے کہ ایک بہت بڑے عالم اور بڑے مفسر جن کا نام آپ نے سنا ہوگا, قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمہ اللہ, یہ احناف کے بہت بڑے عالم, لیکن فوت ہونے سے پہلے انہوں نے ایک وصیت کی. وصیت کیا کی؟ کہنے لگے کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جو جنازے کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھے. یہ حالانکہ حنفی مکتب فکر کے بہت بڑے عالم تھے اور بڑے محدث اور بڑے مفسر تھے, قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی, آپ نے بھی نام سنا ہوگا. لیکن انہوں نے وصیت میں کیا لکھا کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جو جنازے کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھے, اس لیے کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو بھائیو, میرا مقصد یہ ہے کہ آدمی مرنے سے پہلے پہلے سارے حقوق بھی ادا کرے, اور اگر اس کے پاس ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ وصیت ضرور کرے, وصیت لکھے اپنی اولاد کو, اپنے خاندان کو, اپنے لواحقین کو, کہ میں نے فلاں سے لینا ہے وہ ادا کر دیا جائے, اور میری زمین مکان یہ بیچ کر سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رات کو میرے باپ نے مجھے بلایا, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور کہا کہ بیٹا صبح احد کا میدان یہ گرم ہونے والا ہے, میدان احد میں باپ اور بیٹا, رات کو وصیت ہے. کہا بیٹا صبح احد کے میدان میں لڑائی ہونے والی ہے, اور مجھے امید ہے کہ انا اول قتیل فی المعرکہ, کہ اس جنگ میں سب سے پہلے شہادت کی موت میرے حصے میں آئے گی. تو آپ کیا کریں کہ میرے اوپر قرض ہے، یہ قرض آپ نے ادا کرنا ہے، اور پھر آپ کی نو بہنیں ہیں ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور یاد رکھیں کہ جتنا لوگوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر، باقی سب میں آپ مجھے زیادہ پیارے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صبح ایسے ہوا جب مار کا کارزار گرم ہوا تو سب سے پہلے شہید ہونے والے میرے باپ جناب عبداللہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ وصیت کر کے گئے، جہاد میں جا رہے ہیں لیکن وصیت کی ہے، بھائیو ہمارا تو حال ہی کوئی نہیں، ہمارے تو پاس بھی کچھ نہیں، کس چیز پر، کس بنیاد پر ہم نے یہ امیدیں لگائیں کہ کسی کا لاکھوں دینا ہو کروڑوں دینا ہو، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ کسی کو وصیت کریں، بیٹے کو سمجھا کر جائیں، دنیا میں اپنے آپ کو صاف کر کے جائیں، ہمیں تو یہ احساس ہی نہیں ہوتا، اور ہمارے پاس بھی کچھ نہیں۔ تو وصیت یہ بہت ضروری ہے، بدعات سے روکنا، خرافات سے روکنا، شرک سے روکنا، اپنے خاندان کو نصیحت واس کرنا اور لکھ کر اپنے پاس وصیت کو رکھ لینا، یہ اس دور میں تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے، جب لوگ اس موقع پہ بہت سی خرافات کے ارتکاب کرنے والے بن جاتے ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ اس کی موت ایسی حالت میں ہو کہ جب وہ کوئی اچھا عمل کر رہا، یہ انسان کے اختیار میں یہ تو نہیں کہ وہ موت خود بخود لے آئے، لیکن یہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ آدمی ہر وقت اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی یاد میں رہے، اللہ کی اطاعت میں رہے، تاکہ جب اس کو موت آئے تو وہ اللہ کی اطاعت میں ہو۔ کیوں؟ آپ ذرا غور فرمائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علی شیء بعثہ اللہ علیہ یوم القیامہ، کہ جس انسان کی موت جس عمل پر آ گئی قیامت کے دن اسی عمل کے اوپر اس کو اٹھایا جائے گا۔ آدمی شراب پیتا ہوا مر جائے تو قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھے گا، وہ نشے میں ہوگا جیسے اس نے شراب پی ہوئی ہے۔ آدمی ڈاکہ ڈالتے ہوئے اس کو گولی لگے اور مر جائے، قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا اس حالت میں ہوگا کہ وہ ڈاکو ہے۔ آپ ذرا اس حدیث پہ غور فرمائیں، من مات علی شیء بعثہ اللہ علیہ، اگر کسی کی موت کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں یا بدعات کی حالت میں آ گئی تو قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا شرک کی حالت میں اور کفر کی حالت میں اٹھے گا۔ جس آدمی کو اس حالت میں موت آ جائے کہ وہ ان دنوں میں بے نماز ہو، تو پھر قیامت کے دن کس حالت میں اٹھے گا کہ بے نماز ہے، بے نمازوں کے اندر اس کا نام ہوگا۔ اور بھائیو اگر اس حالت میں موت آئے کہ آدمی قرآن پڑھ رہا ہو اور اس کو موت آ جائے، نماز پڑھ رہا ہو اور اس کی روح پرواز کر جائے، سجدے میں گرا ہوا تھا اس کو موت آ گئی، آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ضرور سنی پڑی ہوگی، وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن یہ مصحف ان کے سامنے تھا، قرآن پڑھ رہے تھے، روزے کی حالت میں تھے، روزے کی حالت میں تھے جب باغیوں نے ان کو شہید کیا، ان کا سر قلم کیا، اس وقت وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور روزے کی حالت میں تھے، قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو قرآن پڑھتے ہوئے روزے کی حالت میں اٹھیں گے۔ اگر کسی شخص کو موت اس حالت میں آئے کہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا اور اس کو زخم لگے، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو زخموں سے تازہ خون بہ رہا ہوگا، اور اسی حالت میں وہ اللہ عز وجلال کی عدالت میں پیش ہوگا۔ کتنا خوش قسمت ہے یہ انسان۔ ہم نے ایسے بزرگ بھی دیکھے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے، فجر کی نماز سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، تو سجدے میں ہی پڑے ہوئے، وہ ان کے ساتھ نماز پڑھنے والا کہتا ہے کہ جب ہم سجدے سے اٹھ کر بیٹھ گئے تو ان کو تھوڑا سا ہلایا دوسرے سجدے میں جانے کے لیے، تو وہ ان میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں پھر ہم تشہد میں بیٹھ گئے، سلام پھیرا، پھر اس کو ہلایا کہ شاید نیند آ گئی، تو جب ہلایا دیکھا تو وہ فوت ہو چکے۔ اب یہ شخص جب قیامت کے دن اٹھے گا اس حالت میں اٹھے گا کہ اللہ کے سامنے سجدہ کیے ہوگا۔ کئی لوگوں کو اعتکاف کی حالت میں فوت ہوتے دیکھا، جب قیامت کے دن اٹھیں گے اعتکاف کی حالت میں ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، آپ بھی ایسے اعمال کے اندر اپنی زندگی بنائیں، اپنی عادت ڈالیں کہ جب موت آئے تو اچھی حالت میں آئے۔ گاڑی میں جا رہے ہوں، شیطان کی آواز لگائی ہوئی ہو، ڈک لگایا ہو یا گانا لگایا ہوا ہو، حادثہ ہو جائے، موت آ جائے، یہ بد نصیب جب قیامت کے دن اٹھے گا تو یہ شیطان کی آواز ہی سنتا ہوا اٹھے۔ اس لیے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، ایسے اعمال کی عادت ڈالیں، تہجد کی عادت ڈالیں، قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں، نماز کی، ذکر کی، تاکہ جب آخری وقت آئے تو کسی نیکی پر موت ہو اور قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھیں۔ امام احمد کے دور میں ایک بہت بڑے ایک محدث احمد بن نصر المروزی، احمد بن نصر تھے رحمہ اللہ، وہ اس دور کے ظالم حاکم کے خلاف اٹھے اور وہ شہید ہو گئے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اگرچہ اس کو اتنا اچھا نہ سمجھا، کہنے لگے اس نے بہت جلدی کی، بہرحال یہ خلق قرآن کا جو فتنہ اٹھا ان کو ایک سولی پہ ان کے سر کو لٹکایا گیا، تو لوگوں نے دیکھا کہ تہجد کے وقت ان کا سر وہ قبلے کی طرف ہوتا ہے اور آواز آتی ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، قرآن پڑھنے کی آواز آتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام آپ نے سنا ہوگا، جب آخری وقت آیا تو ان کی زبان پہ قرآن کے یہ الفاظ تھے، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ بہرحال آدمی کی موت اچھی حالت میں ہونی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے آدمی کو کہ بیماری کی حالت میں وہ ڈر رہا ہے کہ موت آ جائے، تو بھائیو اس وقت نماز کی پابندی، اللہ کے ذکر کی پابندی، اور لا الہ الا اللہ کا ورد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ کلمات، تاکہ اس حالت میں اس کی موت ہے اور قیامت کے دن یہ اسی حالت میں اٹھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہوں گے اللہ اس کو جنت میں داخل کریں، اور آپ نے یہ تلقین بھی فرمائی ہے کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ مرنے کے قریب ہے تو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اس کو کہو کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قریب المرگ آدمی کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے کہنا نہیں چاہیے، بس اس کے پاس بیٹھ کر پڑھتے رہیں تاکہ وہ خود بخود ہی پڑھ لے. یہ بات جتنی مشہور ہو گئی اتنی ہی یہ غلط ہے. کئی باتیں ایسی مشہور ہو جاتی ہیں کہ اس کے خلاف سننے والا یہی سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں یہ نئی بات سن لی، حالانکہ نئی وہ ہوتی ہے اور جو بات قرآن اور حدیث کے موافق ہو وہ اصل پرانی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ لقنو موتاکم، اپنے مردوں کو یعنی جو قریب المرگ ہو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. تو تلقین کا یہ معنی ہے کہ اس کو پڑھنے کے لیے کہو، اور اس کی واضح تفسیر وہ حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے پاس اس کی عیادت کے لیے چلے گئے. آپ نے دیکھا کہ اس کی حالت کافی خراب ہے، تو آپ نے فرمایا یا خالی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے ماموں لا الہ الا اللہ کہو. وہ کہنے لگا امن او خالن، کہ میں آپ کا ماموں ہوں یا چچا ہوں؟ آپ نے فرمایا بل خالن، آپ میرے ماموں ہی ہیں، آپ میرے ماموں ہیں. تو اس نے کہا کہ اگر میں لا الہ الا اللہ کہوں اس وقت تو یہ میرے لیے بہتر ہے. آپ نے فرمایا نعم، اس وقت لا الہ الا اللہ کہو، یہ تیرے لیے بہت بہتر ہے. اس لیے اس کو کہنا چاہیے، اگر اس کو ہوش ہے، مسلمان ہے، تو وہ کبھی اسے انکار نہیں کرے گا، اور اس کو ہوش ہی نہیں ہے اور بے ہوشی میں انکار کر بھی دے تو اس کا اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا، اس کی پکڑ نہیں ہوتی. اس لیے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے اس کو کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، اور یہ آخری کلمات اگر ہو گئے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ آدمی سیدھا جنت میں جائے گا. اور پھر عام طور پر لوگ اس موقع پہ جب کوئی مرنے کے قریب ہو تو وہاں سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں. یہ نئے کام اتنے عام ہو گئے، سمجھا یہ جاتا ہے کہ سورۃ یاسین پڑھیں گے تو اس کی روح نکلنا آسان ہو جائے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی صحیح حدیث میں سورۃ یاسین پڑھنے کا تذکرہ نہیں، یہ بالکل غلط ہے. قریب المرگ کے پاس سورۃ یاسین کی تلاوت یہ سنت کے خلاف ہے، بلکہ وہاں دو چیزیں مسنون ہیں. ایک تو اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے کہا جائے، اور دوسرا اس کے لیے دعائے خیر کی جائے. کچھ لوگ ایسے آدمی کے پاس آ کر دیکھا، چہرہ دیکھا، نبض دیکھی اور کہا بس یہ تو ختم ہو گئی. کسی کو دیکھا سخت بیماری ہے اور کہا بس یہ اب نہیں اٹھے گا، اب نہیں اٹھ سکے گا. یہ کلمات بہت خطرناک ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخلتم علی المریض او المیت فقولوا خیرا، جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ یا کسی مردہ کے پاس جاؤ تو اچھی بات کہو. کیوں؟ فان الملائکۃ تو امنوا علی ما تقولون، کہ جو کچھ تم مریض کے پاس زبان سے نکالتے ہو یا میت کے پاس نکالتے ہو فرشتے آمین کہتے ہیں. اگر تم یہ کہو باسی یہ گیا تو فرشتے کہتے ہیں آمین. اگر تم یہ کہو یہ تو بیماری ایسی ہے کیا بھی نہیں اٹھے گا، فرشتے کہتے ہیں آمین، یہ نہیں اٹھے گا. اور اگر میت کے پاس جا کر یہ کہا جائے کہ ہم مارے گئے اور ہم تباہ ہو گئے تو فرشتے کہتے ہیں آمین، تم واقعتاً تباہ ہو جاؤ اور واقعتاً ہی مارے جاؤ. اس لیے مریض کے پاس جا کر، قریب المرگ کے پاس جا کر یہ اچھی بات کہنی چاہیے. اللہ ان کے لیے آسانی فرمائے، اللہ ان کو بخش دے، اللہ ان کے اوپر رحمت فرمائے، اچھے کلمات کہنے چاہیے اور لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے. اور بھائیو جب روح قبض ہو جائے تو پھر مرنے والے کی آنکھیں بند کر دی جائیں، مرنے والے کی آنکھیں بند کر دی جائیں اور اس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، خاندان کے لوگ وہاں اکٹھے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی ہوئی آنکھیں بند کر دیں اور فرمایا ان الروح اذا قبض تبعه البصر، کہ جب فرشتے روح قبض کر کر لے جا رہے ہوتے ہیں تو آنکھ ان کے پیچھے لگتی ہے اور آنکھ دیکھتی ہے، اس لیے مرنے والے کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ آنکھوں کو بند کر دو۔ جب آپ نے یہ فرمایا کہ روح قبض ہو گئی، گھر والے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آنکھیں کھلی ہیں تو یہ ابھی زندہ ہے، جب آپ نے فرمایا کہ روح قبض ہو جائے تو یہ آنکھیں اس روح کو دیکھتی ہیں اور یہ کھلی رہتی ہیں، اس لیے آپ نے ان کو بند کر دیا، تو گھر والے چیخیں مار کر رونے لگے کہ ابو سلمہ فوت ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولوا الا خیرا، یہ اب فوت ہو گئے ہیں، آنکھیں ان کی بند کر دی ہیں، تم اچھی بات کرو، یہ نہ کہو کہ مارے گئے، لوٹے گئے، یتیم ہو گئے اور بچوں کا سہارا کون بنے گا، بڑا ماڑا ہو گیا۔ ابھی دو تین دن پہلے ایک گھر میں گیا تو وہاں ایک چھوٹا نومولود فوت ہوا تھا، ان کی تعزیت کے لیے وہاں گاؤں کی خواتین اکٹھی ہیں، جو بھی آتی ہے یا آتا ہے کہتے ہیں بڑا ماڑا ہوا، بہت برا ہوا۔ میرے بھائیو، اللہ کا فیصلہ ہو اور انسان ایسے کلمات کہے، فرشتے کہیں گے کہ ہاں بہت برا ہو، تمہارے ساتھ برا ہی ہو، اس لیے اس وقت اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھنا اور صبر کا مظاہرہ کرنا، عقل اور ہوش میں رہنا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا تقولوا الا خیرا، اچھی بات کرو، تم جو بھی زبان سے نکال رہے ہو فرشتے آمین کہہ رہے ہیں۔ تو جب روح نکل جائے آنکھوں کو بند کر دیں اور اچھی دعا کریں، اور کیا پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میرے اس مصیبت میں مجھے اجر دے دے اور مجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرما دے، یہ دعا پڑھیں۔ اور بیٹا فوت ہو گیا ہے تو انا للہ کے ساتھ ساتھ الحمدللہ بھی پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ساتھ کیا پڑھیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ ممکن ہے کوئی تعجب کرے کہ بیٹا فوت ہو گیا لخت جگر اور ہم کہیں الحمدللہ، لیکن جن کے پاس ایمان کی لذت ہے ان کو اس موقع پہ الحمدللہ کہنے میں جو سرور ملتا ہے اور جو سکون ملتا ہے، جو اللہ کی طرف سے صبر کی توفیق ملتی ہے، یہ بے صبرے اور جاہل لوگوں کو نہیں ملتی، وہ تو پیٹیں گے، بال نوچیں گے اور اپنا سر دیوار پہ ماریں گے، یہ سارا کچھ کر لیں تو کیا اس مردہ کو زندہ کر لیتے ہیں؟ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر بھی فوت ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو بھی تھے، انا للہ بھی تھا، دل غمگین بھی تھا، اور ساتھ آپ کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کی رضا کے خلاف کوئی کلمہ نہیں کہہ سکتے۔ جب فرشتہ کسی کی جان کو قبض کرتا ہے، اللہ کے پاس اس کی روح کو لے جاتے ہیں، تو اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ جب تم نے میرے بندے کے لخت جگر کی روح کو قبض کیا تھا تو باپ نے کیا کہا تھا، میرے بندے نے کیا کہا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں جی تیرے بندے نے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمدللہ، یہ دونوں کلمات کہے تھے۔ تو اللہ عز و جلال فرماتے ہیں اچھا میرے بندے نے اس وقت میری تعریف کی، جاؤ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس گھر کا نام رکھ دو بیت الحمد، کہ یہ تعریف اور حمد کا گھر ہے۔ اس لیے بھائیو اس وقت صبر کا مظاہرہ کریں، یہ دعائیں آپ یاد کر لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، الحمدللہ الحمدللہ، یہ آپ دعائیں کریں، انا للہ ما آتا و لہ ما اخذ و کل شیء عندہ باجل مسمی۔ صبر کا مظاہرہ کریں اور میت کے جسم کو ڈھانپ دیں، اوپر چادر دے کر سارا جسم ڈھانپ دیں، یہ بھی سنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئے، فوت ہو گئے، تو آپ کے جسد مبارک کو ایک چادر کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا، پورے جسم کو ڈھانپ دیں۔ ہاں اگر کوئی احرام کی حالت میں فوت ہو جائے تو پھر اس کا چہرہ اور سر نہ ڈھانپیں، کوئی اگر احرام کی حالت میں فوت ہو گیا تو پھر اس کا چہرہ اور سر نہ ڈھانپیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرتے ہوئے ایک آدمی اپنی سواری سے گرا اور گردن کے بل وہ گرا، گردن ٹوٹ گئی، اسی وقت وہ فوت ہو، احرام کی حالت میں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو غسل دو اور اس کو اس کے احرام کے کپڑوں میں کفن پہناؤ۔ عام میت کو تین کپڑوں میں کفن دینا سنت ہے، تین کپڑوں میں، لیکن جو احرام کی حالت میں فوت ہو جائے اس کو دو کپڑوں میں کفن دیں۔ جن دو کپڑوں میں اس نے احرام باندھا ہوا تھا آپ نے فرمایا اسی دو کپڑوں میں اس کو کفن پہنا دو اور اس کے سر اور چہرے کو ننگا رکھو، اس کو نہ ڈھانپو۔ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، یہ جب قیامت کے دن اٹھے گا تو یہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ یہ کتنا خوش قسمت ہے، سر ننگا چہرہ ننگا اس حالت میں اٹھا ہے، قیامت کے دن مُلَبِّيًا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ دعا پڑھتے ہوئے اللہ عز وجل اس کو اٹھائیں گے۔ باقی احکام آگے انشاءاللہ بیان فرمائیں گے، یہ بیان کروں گا جس کا تعلق جنازے کا طریقہ اور قبروں کی زیارت اور تعزیت، باقی جو احکام ہیں آئندہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ عز وجل ہم سب کو صحیح سنت کے مطابق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق میت کے احکام سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و خدا و نا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يسلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ جنازے، موت اور اس کے متعلقہ احکام، یہ ہر شخص کو معلوم ہونے چاہیے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ دور بڑا، یہ پہلا دور تھا کہ پورے گاؤں میں مرغی ذبح کرنے کے لیے بھی ایک میاں جی ہوتے تھے اور اس کو تلاش کیا جاتا تھا کہ بسم اللہ واللہ اکبر یہ پڑھ کر یہ مرغی جو ہے نا ذبح کرے گا، ہمارے لیے حلال ہو جائے گی، اور پورے گاؤں میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر میاں جی سے یہ مرغی ہم نے ذبح نہ کروائی تو نہ کسی کو دعا آتی ہے، تو یہ مرغی حلال کیسے ہوگی۔ یہ رواج بھی ہوتا تھا کہ اگر نو مولود کے کان میں اذان کہنی ہے نا، یہ عام رواج اب بھی ہے کئی جگہ پہ اور پہلے بھی تھا، تو پھر بھی میاں جی کو تلاش کیا جاتا کہ چلو میاں جی ملیں اور یہ کان میں اذان کہہ دے۔ بھائیو مانا کہ وہ جہالت کا دور تھا کہ کسی کو میت کو غسل دینے کا طریقہ نہیں آتا تھا، کسی کو کفن دفن کا طریقہ نہیں آتا تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کفن سنت کے مطابق کیا ہے اور غسل کیسے دینا ہے اور قریب المرگ کے احکام کیا ہیں، لوگوں میں جہالت تھی، اور جس طرف وہ گاؤں کے میاں جی لگاتے تھے وہ سارے کے سارے بھیڑ چال اسی کے پیچھے چل جاتے تھے۔ لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی اس دور میں بھی کہ جب کہتے ہیں جی بڑی دنیا نے ترقی کر لی اور بڑا کچھ پڑھ لیا، شہروں میں نوجوان ہیں ماشاءاللہ، بڑی اچھی اچھی ڈگریاں لے لیں اور ہر موضوع فن کے اندر انہوں نے بڑی اچھی اور اعلیٰ ترقی کی، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی انجینئر بنا، اور کسی نے اور کچھ پڑھا، کوئی ڈبل ایم اے بنا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ موت کے احکام کے سلسلے میں آج کل بھی لوگ اسی طرح جاہل اور اجڑ ہیں جس طرح آج سے 50 سال پہلے تھے۔ یہ ترقی پتہ نہیں، شاید یہ صرف دنیا کی چیزوں میں تو ہم نے بہت ترقی کی ہے۔ آپ جنازے میں یہ شامل ہونے والوں سے ایک طرف سے شروع کر کے جنازے کی دعا سن لیں۔ آپ کسی مسلمان کو پوچھ لیں کہ کفن کیسا ہونا چاہیے اور میت کو غسل کیسے دیں گے، او بھائیو کیا کسی کا باپ نہیں مرتا، کسی کا بیٹا نہیں مرتا، اس نے خود نہیں مرنا؟ ہمارے بڑی، میں ایک آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں، سعودی عرب کے بڑے مفتی شیخ ابن باز رحمہ اللہ، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، فوت ہو گئے، انہوں نے ایک دفعہ اپنے شاگردوں کی ایک ٹیم بنائی اور تمام شہروں میں پھیلا دی، کہا کہ ہر ایک کے پاس جا کر علماء کو اکٹھا کر کے، لوگوں کو اکٹھا کر کے کیا بتائیں کہ ایک آدمی کو غسل دیں، وہ زندہ ہی ہو، لیکن اس کو غسل کیسے دینا ہے، یہ سب کو اکٹھا کر کے اس کو غسل دیں اور پھر اس کو کفن دیں، کفن لپیٹیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ میت کو غسل کیسے دینا ہے اور اس کو کفن کیسا پہنانا ہے اور کیسے دینا ہے۔ تو یہ اگر آپ حضرات بھی سیکھنے کے لیے، میت کو غسل صرف میاں جی کو نہیں دینا چاہیے یا مولوی کو نہیں دینا چاہیے، میت کو غسل اس کے قریبی کو دینا چاہیے، بیٹے کو دینا چاہیے، اس کے بھائی کو دینا چاہیے، باپ کو دینا چاہیے۔ لیکن بیٹا تو کہے گا جی میں تو ڈاکٹر ہوں، یہ انجینئر ہوں، اور یہ کام تو بہت حقیر ہے، اور یہ کام تو کوئی اچھا نہیں ہے، اس لیے ایک ملا جی رکھے ہوئے ہیں، ان کو ہم پیسے دیں گے اور وہ غسل بھی دیں اور سارے کام بھی کریں۔ یہ عیسائیوں کا، یہودیوں کا، غیر مسلموں کا یہ طریقہ کار تو ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ جاہل اور جڑ لوگ 50 سال پہلے دیہاتوں کی زندگی تو یہ ہو سکتی تھی، لیکن شہروں میں پڑھے لکھے لوگوں کا یہ رویہ بڑا افسوسناک ہے۔ اس لیے بھائیوں میں یہ عرض کروں گا اور گزارش کروں گا کہ ہر گھر سے میتیں اٹھتی ہیں اور اٹھیں گی، بھائی مرتے ہیں، بیٹے مرتے ہیں، باپ جو ہے نا فوت ہوتے ہیں، خود ہمیں بھی موت آنی ہے، کون اس سے بھاگ سکتا ہے؟ تو مرنے کے بعد کے احکام ہی سمجھ لیں، اسی کو جان لیں، غسل کیسے دینا ہے، کیا کیا کرنا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے، یہ کام صرف مولوی کے نہیں ہیں، یہ ہر شخص کے یہ کام ہیں۔ یہ کس نے کہا ہے کہ غسل صرف مولوی دے گا؟ یہ کون سی حدیث ہے، کون سی فقہ ہے، اور کس امام کا یہ قول ہے؟ یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس طرح کی جہالت اور اس طرح کی چیزیں مسلمانوں میں کہاں سے آ گئیں اور کیسے آ گئیں۔ بالکل آج بھی دین سے اسی طرح جاہل اور اجڑ ہیں جیسے 50 سال پہلے تھے۔ بھائیو پڑھ لیں، محنت کریں، اللہ نے آپ کو اردو پڑھنے کی استطاعت دی ہے تو آپ کو صحیح بخاری خرید لیں، کتاب الجنائز اس میں پڑھ لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں بتلایا ہے، اور بھی کئی کتابیں احکام الجنائز کے بارے میں۔ احکام الجنائز کے بارے میں کئی کتابیں، شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اقبال کیلانی کی کتاب ہے، اور کئی حضرات نے کتابیں لکھی ہیں احکام الجنائز پر. آپ سب حضرات یہ کتابیں خریدیں، پڑھیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ مرنے کے بعد ہمارا فرض کیا بنتا ہے کسی کے بارے میں اور اپنے بارے میں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آئندہ ایک دو خطبے بھی اسی موضوع کے اوپر ہوں گے، میں انشاءاللہ تفصیل سے بتلاؤں گا. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق دے. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.